الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما في الصدور إن الله عليم بما في الصدور صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 3 مہینے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. بہرحال یہ ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے آنا ذرا مشکل تھا. اب چونکہ یہ پابندی ختم ہو گئی ہے اس لیے الحمدللہ حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرمائیں اور ہمیں اور آپ کو یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دین کی کوئی نہ کوئی بات بیان کی جائے, بیان کرنے والے کی بھی یہ نیت ہو کہ وہ اس پر عمل کرے, سننے والوں کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں. کیونکہ ہمارا سارا دین عمل کے لیے ہے, سارے دین کا علم حاصل کرنا بھی اس لیے ہے کہ اس پر عمل ہو سکے. جب عمل اصل مقصود ہے تو بس اسی کی نیت سے ہمیں آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم میں جتنے بھی احکام ہیں وہ ایک اعتبار سے دو قسم پر ہے. قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں جتنے بھی احکام ہیں وہ ایک اعتبار سے اور ایک لحاظ سے دو قسم پر ہیں. کچھ احکام وہ ہیں جو کرنے کے لیے ہیں, جن کو انجام دینا چاہیے, اور ان کو تا زندگی اپنے اپنے موقع کے اعتبار سے کرتے رہنا چاہیے. جیسے نماز ہے، اب نماز ساری زندگی پڑھنی ہے، اور روزانہ پانچ مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، وتر کی نماز واجب ہے، باقی سنت موقعہ ہیں، غیر موقعہ ہیں، نوافل ہیں، وہ بھی پڑھنے کے لیے ہیں، ایسی حج ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ سب کرنے والے اعمال ہیں جن کو زندگی بھر ہمیں کرنا ہے اپنی شرائط کے مطابق، اور دوسرے کام وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے، جن سے بچنے کا حکم ہے، اور ان سے ساری زندگی بچنا ہی بچنا ہے، ان کو کہتے ہیں گناہ، انہیں کہتے ہیں نافرمانی، انہیں کہا جاتا ہے معاصی، انہیں کہا جاتا ہے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، انہیں کہا جاتا ہے یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، تو یہ الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، یعنی وہ کام جن سے اللہ اس کے رسول نے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں منع کیا ہے اور ان کو گناہ قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے، لہذا جو کام گناہ ہے بس ان کو ان سے ساری زندگی بچنا ہی ہے، اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر سچی توبہ کرے، اور توبہ کے بعد پھر اس سے بچنے کا اہتمام کرے، پھر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں سے بچے، بہرحال ساری زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کا حکم ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا نام ہے، جب نافرمانی کا نام ہے تو بس ہر صورت میں اس سے اپنے آپ کو بچائے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑا انگارا، اور چھوٹے گناہ کی مثال ایسی جیسے چنگاری، چھوٹی چنگاری، دونوں ہی آگ ہیں، دونوں سے آگ لگتی ہے، دونوں سے آگ بھڑکتی ہے، دونوں ہی سے بچنے کی ضرورت ہے، کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی انگارے سے بچو چنگاری جیب میں رکھ لو، جو ایسا کہے گا وہ احمق ہی ہوگا، یا دوسری مثال بڑے گناہ کی اور چھوٹے گناہ کی یہ جیسے کہ بڑا بچھو اور چھوٹا بچھو، بڑا بچھو اور چھوٹا بچھو، تو جیسے بڑے بچھو سے آدمی ڈرتا ہے اور بچتا ہے، چھوٹے بچھے سے بھی بچھو سے بھی ڈرتا ہے اور بچتا ہے، اور ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بڑے بچھو سے تو بچو، چھوٹا بچھو جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں کہہ سکتا، جو کہے گا تو وہ احمق ہی کہے گا، بے وقوف ہوگا، بے وقوفوں کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں، تو عقل مندوں کی باتیں ہو رہی ہیں، چنانچہ بڑا گناہ بھی آدمی کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، چھوٹا گناہ بھی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، اور ہر ایسے کام سے بچنا ضروری ہے جو آدمی کو دوزخ کی طرف لے کر جائے، یا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو اس سے بچنا ضروری ہے، تو اس وقت میں ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہے وہ بہت سنگین گناہ اور بہت خطرناک گناہ، لیکن وہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب شاید بعض لوگ اسے گناہ بھی نہ سمجھتے ہوں، شاید اسے گناہ بھی نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے نظروں سے اور لوگوں کے ذہنوں سے اس کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے کرنے میں انہیں کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا، بے خوف و خطر وہ گناہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ظاہراً دیندار کہلاتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، ذکر کے پابند ہیں، شکل و صورت بھی دینداروں کی سی بنائی ہوئی ہے، نماز با جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، حاجی نمازی بھی ہیں، وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھے لوگ بھی جن کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی بعض مرتبہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے گناہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر اس گناہ سے ہم بچ جائیں، اور انشاءاللہ ذرا سی ہمت کریں گے تو بچ جائیں گے، کیونکہ اس سے بچنا ہمارے اختیار میں، تھوڑا سا شروع میں مشکل تو ہوگا لیکن اگر دل میں خوف خدا ہے، اگر دل میں خوف خدا ہے، آخرت کی ذرا بھی فکر ہے تو کوئی بچنا مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، ورنہ ظاہراً کچھ تھوڑا سا مشکل ہو۔ وہ گناہ ہے بد نظری اور بد نگاہی کا گناہ، بد نظری اور بد نگاہی کا گناہ، یعنی بری نظر سے کسی کو دیکھنا، شہوت سے کسی کے اوپر نظر ڈالنا، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس گناہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، نامحرم مردوں کا نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ عام طور پر شہوت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کے اندر عورت کی طرف میلان رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر مرد ہر نامحرم عورت کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اور مرد کو عورت کی طرف نظر ڈالنے سے لذت آتی ہے، شہوت آدمی کی اس سے ابھرتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا، کہ عورتوں کے اندر بھی اللہ پاک نے فطری طور پر شہوت رکھی ہے، لہذا انہیں مردوں کو دیکھ کر کے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، جس کی وجہ سے نامحرم مردوں کا نامحرم عورتوں کو، نامحرم عورتوں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں نکاح کرنے کے بعد سب کچھ جائز، دیکھنا بھی جائز ہے، بولنا بھی جائز ہے، پاس بیٹھنا بھی جائز ہے، چھونا بھی جائز ہے، یہاں تک صحبت بھی جائز ہے، حلال طریقہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، اور حلال طریقہ اختیار کرنے کے بعد پھر حرام طریقے سے بچنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور بغیر نکاح کے بھی اس گناہ سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ذرا سے ہمت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کا حکم ہی نہ دے دے۔ تو اللہ پاک نے نامحرم مرد کی خواہش کے لیے نامحرم عورتیں پیدا کی ہیں، نامحرم عورتوں کی خواہش کے لیے نامحرم مرد پیدا کیے ہیں، وہ آپس میں نکاح کر لیں اور پھر اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں، لیکن نکاح نہ کریں، اور غلام بانیوں کا دور ہے نہیں، تو نامحرم مردوں کا نامحرم عورتوں سے، نامحرم عورتوں کا نامحرم مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، شہوت پوری کرنا، اور اس شہوت کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں بد نگاہی، بد نظری. اور یہ سراسر گناہ ہے، سراسر گناہ ہے. اور اندازہ کرو اس کی کتنی بے شمار صورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بے شمار صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. ایک تو عورتوں کے اندر پردہ نہیں ہے، پردہ نشین خواتین بہت کم ہیں، بے پردہ خواتین بہت زیادہ ہیں. بازاروں میں اکثر بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، دکانوں پر اکثر خریدنے کے لیے وہی آتی ہیں، مارکیٹوں کے اندر بھی انہیں کا ہجوم ہوتا ہے، تفریح گاہوں کے اندر بھی نامحرم عورتیں آراستہ پیراستہ بے پردہ اکثر و بیشتر گھومتی ہیں. تو چاروں طرف، یعنی بازاروں میں بھی، دکانوں میں بھی، گلیوں کے اندر بھی، پارکوں کے اندر بھی، ہوٹلوں کے اندر بھی، مارکیٹوں کے اندر بھی، حالوں کے اندر بھی، ہر جگہ نامحرم عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں. اور پھر تقریبات میں تو عام طور پر مخلوط اجتماع ہوتا ہے جو سراسر ناجائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد سب بے پردہ اور مخلوط وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں کھانا پینا، وہیں سب کچھ ملنا جلنا، باتیں کرنا. تو ایک ہی کتنا بڑا میدان ہے جس کے اندر چاروں طرف بدنگاہی بدنگاہی بدنظری ہی بدنظری کا دور دورہ ہے، ایسے گھروں کے اندر بھی. کہ گھروں کے اندر شرعی پردے کا رواج تقریباً ختم، 1000 مسلمان میں سے، مسلمانوں میں سے بھی شاید کسی ایک مسلمان کے گھر میں شرعی پردے کا اہتمام ہو، ورنہ گھروں میں شرعی پردے کا کوئی رواج ہی نہیں. گھر کے اندر ایک باپ ہے، اس کے چار بیٹے ہیں، چاروں بیٹوں کی بیویاں ہیں، وہ چاروں بیویاں اس کے چاروں بیٹوں کے حق میں نامحرم ہیں، پردے کا حکم ہے وہاں پر. پھر جتنی چچزاد بہنیں ہیں، پھوپھیزاد بہنیں ہیں، خالزاد بہنیں ہیں، ماموزاد بہنیں ہیں، اور دوسری کزنیں ہیں، ان کے آنے، ان سے پردہ کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں. تو گھروں کے اندر بھی شرعی پردہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے پردہ فرض کیا ہے. اور یہ شرعی پردہ گھر کے اندر بھی فرض ہے، گھر کے باہر بھی فرض ہے. اگر صرف اسی ایک فرض کو مسلمان خواتین اختیار کر لیں اور صحیح صحیح شریف پردے کا رواج ہو جائے، تو نہ گھروں کے اندر بدنگاہی کا گناہ ہو، نہ بدکاری کا گناہ ہو، نہ گھر سے باہر بدکاری کا گناہ ہو، اور نہ گھر سے باہر بدنگاہی کا گناہ ہو. بدنگاہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے، زنا کی طرف پہلا قدم ہے، اور بدکاری اس کی آخری سیڑھی ہے. تو قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے بدنگاہی سے بھی منع فرمایا ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، نہ بچنے پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا. لیکن یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کے پاس چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے، اس سے باتیں کرنا یہ منہ کا زنا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے جسم کو چھونا ہاتھوں کا زنا ہے، اس کے تصور سے مزہ لینا دل کا زنا ہے. پھر آگے اگر دوستی بڑھ جاتی ہے تو پھر یا تو زنا ہوتا ہے، یا آدمی بچ بھی جاتا ہے، موقع نہیں ملتا تو بچ جاتا ہے. تو اصل زنا تو شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کا موقع بآسانی میسر نہیں ہو سکتا، لیکن بد نگاہی جو آنکھوں کا زنا ہے یہ عام ہے، تو گھروں کے اندر بھی شریف پردہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، ٹی وی کے اوپر جتنے پروگرام آتے ہیں ہر پروگرام میں نہ میرا مرد نہ میرا عورتیں، نہ میرا مرد نہ میرا عورتیں ہی ہوتی ہیں، چاہے خبر نامہ ہی کیوں نہ ہو، خبر نامہ سنانے والی بھی عموماً عورتیں ہوتی ہیں، ادھر عورت ہوتی دیکھنے والے نہ میرا مرد ہوتے ہیں، وہ خبریں کم سنتے ہیں عورت کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اور دیگر گناہ جو اس ٹی وی کے اندر ہے وہ حالانکہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اسی طریقے فیس بک کے اندر، اسی طرح یوٹیوب کے اندر، اسی طریقے سے اب آخر میں جناب لے دے کے موبائل جو ہے اس کے اندر بھی نیٹ آ گیا، تو اس کی وجہ سے ساری ننگی دنیا جو ہے وہ موبائل کے اندر موجود ہے، جس کے پاس ٹچ والا موبائل ہے اس میں نیٹ موجود ہے تو بس ساری ننگی دنیا اس کے ہاتھ میں، اب وہ جان کر یا بغیر جانے جب بھی ٹچ کرے گا کسی وقت بھی کسی نہ کسی نامحرم عورت کی تصویر آئے گی اور اس کے اندر ننگی تصویر بھی آتی، تو وہ کتنا گناہ عام ہے یہ، اس گناہ کے اس عام ہونے کی وجہ سے اچھے خاصے حاجی نمازی دیندار بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سراسر گناہ ہے، قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور بہت ساری احادیث کے اندر بھی اس کے سخت گناہ ہونے کا ذکر ہے، جیسے کہ ابھی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے یہ، تو آنکھوں کا زنا چاہے براہ راست نامحرم عورت کو دیکھ کر کے ہو یا اس کی تصویر دیکھ کر کے ہو، اب تصویر چاہے ٹی وی کے اندر ہو، چاہے موبائل کے اندر ہو، چاہے وی سی آر کے اندر ہو، چاہے یوٹیوب کے اندر ہو، چاہے فیس بک کے اوپر ہو، اور چاہے اخبارات میں ہو، چاہے رسائل میں ہو، اور چاہے دنیا بھر کی مصنوعات کے اندر ہو، یا جس محلے کے اندر یا جس بازار کے اندر بیوٹی پارلر ہوتا ہے وہ پورا بازار ہی کیا کہتے ہیں آراستہ پیراستہ عورتوں کی تصاویر سے سجا ہوا ہوتا ہے، لوگ انہیں کو دیکھتے ہیں، یہ سب آنکھوں کا زنا ہے بھائی، لہذا یہ گناہ عام ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بچنا ممکن، گناہ عام، تو گناہ عام ہونے سے گناہ گناہ نہیں رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ رہے، عام ہونے سے گناہ کا گناہ ہونا ختم نہیں ہوگا، جیسے عام لوگ شراب پیئیں گے تو شراب حلال نہیں ہو سکتی، ہم لوگ چوری کریں گے تو چوری حلال نہیں ہوگی، ایسی زنا کے عام ہونے سے زنا عام حلال نہیں ہو سکتا، حرام ہی رہے گا، تو بھئی یہ ایک گناہ اتنا عام ہے کہ بہت ہی زیادہ عام ہے، اس سے بچنے کا بس مختصر سا حکم بتا کے میں ختم کروں گا کہ بس اپنی نظر کو بچائیں، بس سب سے پہلا قدم ہے آنکھوں کے ذریعے زنا ہونا، اور اس کا بہترین طریقہ جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ ہے نظر کو بچانا، بس ہم جہاں بھی جائیں اپنی نظر کی حفاظت کریں، بازار میں جائیں تب بھی، دکان پر جائیں تب بھی، دکاندار ہوں تب بھی، ملازم ہوں تب بھی، اور تفریح گاہوں میں جائیں یا پھر جہاں بھی جائیں اپنی نظر کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ضروری ہے، ہمارے سکھر کے مشہور بزرگ حضرت حکیم محمد ابراہیم رزمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رباعی اس سلسلے میں کہا ہے جس کے اندر اس کا علاج بھی بتلایا ہے، یعنی اس گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کا نقصان بھی بتلایا، کہ نظر بر قدم ہو، قدم بر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نظر بر قدم ہو، قدم بر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری، اگر بے احتیاطی سے اپنی آہوں کو استعمال کیا اور گناہ کے مواقع سے اور گناہ کی جگہوں سے اپنی نظر کو بچانے کا اہتمام نہ کیا تو اس کا اثر براہ دل پہ ہوتا ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرنے کا، فرم برداری کرنے کا، نیک کاموں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، دل کالا ہوتا ہے اس سے، اللہ بچائے، لہذا یہ گناہ عام ہے، اور گناہ عام ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ ہونا ختم نہیں ہوا, وہ باقی ہے اور اس سے بچنا ممکن ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ. www.darsquran.com